السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ اہل القرآن کی سیریز ہماری آج سے شروع ہو رہی ہے، کل ہم نے انٹروڈکشن لیا تھا کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے، اور اصل میں اہل القرآن میں ہم یہی دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے اس قرآن کو کس طرح سے لیا، یا ہمارے جو پہلے کے اسلاف گزرے ہیں، صحابہ کرام کے بعد کے لوگ، تابعین اور تبع تابعین، یا ہمارے علماء کرام، کہ جب وہ قرآن سنتے تو ان کا کیا اثر ہوتا، وہ قرآن سن کر کس طرح سے اس پر ایکٹ کرتے تھے۔ چونکہ ہم آغاز کر رہے ہیں اور چونکہ قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، اس لیے ہم سورہ فاتحہ سے آغاز کرتے ہیں تاکہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قرآن کریم کی جو ترتیب رکھی ہے ہم اسی کے مطابق چل سکیں۔ اور ہم روزانہ قرآن کریم کے تعلق سے کچھ نہ کچھ چھوٹی سی معلومات ہم لیتے رہیں گے، جیسے کہ کل آپ کو ہم نے قرآن کے لفظ کے معنی بتائے تھے کہ قرآن کے معنی دو بتائے گئے تھے، کہ پڑھنا بھی ہوتے ہیں اور پڑھی جانے والی کتاب بھی۔ اور آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کو اور کیا کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ وحی کا لفظ قرآن کریم کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یہ کلام اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا جبریل امین کے واسطے سے۔ اور وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو طرح کی آتی تھی، ایک وحی تو وہ ہے جو قرآن کریم ہے جو ہم پڑھتے ہیں، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور دوسری وحی وحی خفی کہلاتی ہے، یعنی جو چھپی ہوئی وحی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جو نظر آتا تھا، اور ایکچولی نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی سچے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بات آپ کے دل پر القا کرتا، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی بات آپ کو بتاتے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے، اس کو وحی خفی کہتے ہیں، اور حدیث قدسی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اس کی تلاوت تو نہیں کی جاتی ہے، لیکن اس کو سمجھنا، پڑھنا، اس پر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، اور جو قرآن کریم کی سورتوں کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کے لیے ایک اسپیشل لفظ آتا ہے، اس کو توقیفی کہتے ہیں، توقیفی، ٹھیک ہے، تا واو قاف دو نقطے والا یا فا یا، توقیفی، یعنی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی خود اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کون سی صورت کہاں آنی ہے، کون سی صورت پہلے آئے گی اور کون سی صورت بعد میں آئے گی۔ تو دیکھا جائے تو سورہ فاتحہ نزول کے اعتبار سے تو بہت پہلے مکہ میں نازل ہوئی تھی، لیکن جب قرآن کو پڑھا جاتا ہے، اس کو جب ترتیب دیا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن پڑھا کرتے، یا جبریل امین آتے اور آپ ان کو پورا قرآن سناتے تھے دور قرآن، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب سے قرآن پڑھا، وہی قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تو یہ ترتیب دراصل توقیفی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس میں سورہ فاتحہ کو پہلے رکھا گیا اور سورہ بقرہ کو بعد میں رکھا گیا۔ سورہ فاتحہ، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ کے کئی نام آپ کو معلوم ہوں گے، اور سب سے اہم بات تو یہ کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ ہجر میں خود فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سات دہرائی جانے والیاں عطا کی ہیں، سبب من المثانی، جو سات آیتیں جو دہرائی جاتی ہیں سورہ فاتحہ کی۔ سورہ فاتحہ کی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے، اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے احادیث میں، اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، الشافیہ، الکافیہ۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارا گزر، ہم کہیں سے آ رہے تھے اور ہم سفر میں تھے، اور راستے میں ہمیں ایک نان مسلم قبیلے پر سے ہمارا گزر ہوا، جب ہم وہاں گئے اور ہم نے پڑاؤ کیا تو وہاں کے لوگوں نے، یعنی اس دیہات کے یا اس قبیلے کے یا وہاں کے علاقے کے لوگوں نے ہماری کوئی ہیلپ نہیں کی، اور ہمارے ساتھ بہت تھوڑا سا ترش یا سخت رویہ رکھا، ہمیں کسی قسم کی انہوں نے ہیلپ پرووائڈ نہیں کی۔ اب جب ہم وہاں سے گزرے اور دوسرا دن نکل آیا، تو پیچھے سے قبیلے کے لوگ آئے، اور ان میں سے آ کر کسی نے پوچھا कि क्या आप में से कोई ऐसे हैं जिनको कुछ इलाज मालूम हो। हल माकुम मिन दवाइन और आकिन, क्या तुम में से कोई ऐसा है जिसके पास कोई दवा, कोई ऐसा रुकिया पढ़ने के लिए या जिससे कोई असर जायल हो जाए बीमारी का, कोई है ऐसा? क्योंकि हमारे कबीले के सरदार को सांप ने काट लिया है। तो अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह कहते हैं कि हमने कहा कि इन्नकुम लन तकूना वलना फलहत्ता नजलुलना जालन, कि हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे नहीं जब तक कि तुम हमें कुछ चीज़ प्रोवाइड ना करो, हमें कुछ फ़ायदा ना दो, हमें कुछ नफ़ा ना दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको देंगे, जो भी हम हमसे बन पड़ा हम आपको देंगे। तो अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह कहते हैं कि हम लोग जो कि एक पूरी जमात में थे, सहाबे कराम सारे, यानी कुछ ज़्यादा लोगों का ग्रुप था, हम गए और हमने उस सरदार को देखा। तो कहने लगे कि मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने ये किया कि सूरह फातिहा पढ़ी और हल्का सा थुतकार दिया। यानी आपने देखा होगा कि जब हम रात में सोते वक्त भी पढ़ते हैं या हम शैतान से पनाह मांगने के लिए जब सूरतें पढ़ते हैं, जो मुआवज़तैन पढ़ते हैं, तो उसमें हल्का सा थुतकारा जाता है। तो सूरह फातिहा वो पढ़ते रहे और हल्का सा उन्होंने उसको थुतकार दिया और उस जगह पर उसको रब करते रहे। तो थोड़ी देर के बाद उस कबीले के सरदार को उससे फ़ायदा हो गया और वो लोग बहुत खुश हुए। तब उन्होंने कहा कि ये कुछ बकरियों का एक बड़ा रेवड़, यानी कुछ बकरियां उन्होंने उनको बतौर तोहफ़तन दे दी। तो तब सहाबे कराम के दिल में ख्याल आया कि अच्छा, पता नहीं हमने कुरान से इनको कोशिश की है शिफा पहुँचाने की, तो ये हमारे लिए इस तरह से लेना, इसका इसकी उजरत लेना हमारे लिए जायज़ है या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, पहले सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लेंगे, पूछ लेंगे। उन्होंने कहा कि नाखुज़ु हत्ता नसलु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हम जब तक नहीं लेंगे जब तक कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ न लें। जब ये लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो आप जो है आपने ये सुनकर फरमाया, आप थोड़ा सा मुस्कुराए दहीकन, वक़ाल वमा अदरक अन्ना रुकिया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये एक तरह से शिफा है सूरह फातिहा में, यानी फ़िज़िकल शिफा है इसमें। और फिर आपने फरमाया कि ज़रूर तुम जो लोग वो दे रहे हैं तुम्हें तोहफ़ा, तुम ले लो और बल्कि मेरा भी हिस्सा रखो। तो इससे मालूम होता है कि सूरह फातिहा में हर बीमारी की शिफा मौजूद है। और वैसे तो हम देखते हैं कि पूरा का पूरा कुरान ही शिफा है, और मुकम्मल कुरान में देखा जाए तो रूहानी शिफा मौजूद है, कुरान करीम की शुरू की आयत से लेकर सूरह नास तक। लेकिन सूरह फातिहा में हमें पता चलता है कि फ़िज़िकल शिफा भी है इसमें। तो हमें जब भी ऐसी कोई मुश्किलात पेश आए, कुछ बीमारी हो, तो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला पर तवक्कुल और यकीन के साथ हम पढ़ें। आज आप देखिए हमारा यकीन किस पर ज़्यादा हो गया है, डॉक्टर्स पर, दवाइयों पर, जबकि सहाबे कराम को इस कदर तवक्कुल और इस कदर यकीन था कि उनको मालूम था कि हम ये पढ़ेंगे या हम ये करेंगे तो इससे यकीनन फ़ायदा हो जाएगा, और इसी यकीन के साथ उन्होंने पढ़ा था। और आप देखें कि उसको, उस सरदार को फ़ायदा हो गया। एक और बात हमें सीखने को मिली कि नॉन मुस्लिम्स को भी फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है, नॉन मुस्लिम्स के लिए भी दुआ की जा सकती है और उनका भी इलाज करवाया जा सकता है ज़रूरत पेश आने पर क़ुरान ही से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए कि सूरह फातिहा, इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल क़ुरान कहा है। और इमाम इब्ने तैमिया अपना एक वाक़ा बयान करते हैं, वो कहते हैं कि एक दफ़ा मैं मस्जिद हराम में था, और चूँकि ये तमाम लोग जितने भी हमारे उलमा असलाफ गुजरे हैं, असल में इनके पास बहुत ज़्यादा ये साजो सामान लेकर नहीं जाते थे, ये इल्म की तलाश में जाते थे, इल्म हासिल करते और वापस आ जाते थे। तो जब ये गुज़रे इल्म की, जब वहाँ पहुँचे मक्का में, और कहने लगे कि एक दिन मैं बहुत बीमार हो गया और मुझे इस कदर बुखार था कि उससे गशी तारी हो रही थी, मैं बार बार बेहोश हो जाता था। तो बस मैं एक ही काम करता जाता था कि मैं सूरह फातिहा पढ़ता और जमजम पीता जाता था। जब भी मुझे होश आता मैं बार बार सूरह फातिहा पढ़ता, अपने ऊपर खुद दम करता और जमजम पीता जाता था, और मुझे उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इफ़ाक़ा हुआ। तो आप देखें कि आज हम कितने परेशान होते हैं ना, ये दवाखाना जा, ये हॉस्पिटल भाग, उधर जा, इधर जा, उससे बेहतर क्या है कि ठीक है इलाज भी करवाएं, इलाज ज़रूरी है, लेकिन हम जो हदीस से जो दुआएं साबित हैं और क़ुरान की जो आयत हमें मालूम है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा के बारे में बताया कि जिसमें शिफा रखी गई, जिससे इंसान बलाओं से भी महफूज रह सकता है, जैसे कि मुआवज़तैन है या फिर सूरह फातिहा का भी हमको वाक़ा पता चला, तो हम ज़रूर उसको अपने ऊपर अप्लाई करें। तो ये वाक़ा हमें मिलता है। तो इस तरह से सहाबा इकराम क़ुरान को لیتے تھے، یعنی وہ لوگ قرآن کو صرف انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ اس کو پڑھتے رہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھتے رہیں، بلکہ اس کو وہ ہر کام کے لیے، ہر چیز میں قرآن کو شامل رکھتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، یہ آسمان سے نازل ہوا ہے اور اس میں ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ، کچھ برکت ہوگی۔ تو لہٰذا ہم دم بھی کرتے رہیں، یعنی یہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ہم پھونکتے رہیں بچوں پر، اور ساتھ میں علاج بھی کرتے رہیں، لیکن یقین ہمارا کس بات پر ہو کہ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ ایک اور واقعہ جو ہمیں ملتا ہے، جو آج کے لیے ہم نے چوز کیا ہے اہل القرآن میں، طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں، ان کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، قبیلہ دوس کے رہنے والے تھے، اور تقریباً تمام ہی سیرت کی کتابوں میں ان کا واقعہ موجود ہے، اور بہت مشہور صحابی گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے، وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں جب انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ انشاءاللہ وہ واقعہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ تھوڑا سا پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قبیلہ دوس کے بہت ہی مشہور گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے قبیلے کے سردار تھے، اس سے زیادہ بڑھ کر ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شاعرانہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، یعنی بہت بڑے اور بہت مشہور شاعر بھی تھے۔ ان کی شہرت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جو اس وقت کا جو بازار لگتا تھا، بازار عکاظ، جو بہت مشہور بازار تھا وہاں کا، جو عرب کے قومی تہوار، اس کو وہ لوگ قومی تہوار بھی کہتے تھے عکاظ کو، تو وہاں پر یہ اپنے شعر سنایا کرتے تھے، اور اس وقت وہ بہت مشہور تھے، کہا جاتا ہے کہ ان کے اشعار سننے کے لیے لوگ جمع ہو جاتے اور ہر علاقے سے لوگ آتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جہاں کہیں ان کو موقع ملتا وہ اپنے شعر سناتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار وہ مکہ آئے ہوئے تھے، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو علل اعلان پیش کرنا شروع کر دیا تھا، یعنی کھلم کھلا، تو کفار مکہ کو خطرہ لاحق ہوا۔ کفار مکہ نے یہ سوچا کہ اچھا، اگر یہ طفیل بن عمرو نے سن لیا کلام تو یہ تو بالکل اسلام کو قبول کریں گے، کیونکہ یہ تو ساحرانہ کلام ہے، وہ اس کو قرآن کو ساحرانہ کلام یا جادوئی کلام کہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے کا پہلے ہی طفیل بن عمرو دوسی کو ہم سمجھا دیتے ہیں تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنیں۔ کہا جاتا ہے انہوں نے اسی خطرے کے پیش نظر طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کو گھیر لیا، اور ان کی دعوت کی شراب اور تام اور ساری سہولتوں سے ان کو آراستہ کیا، نے ان کو ساری چیزیں دیں، پیش کیں، ان کی مہمان نوازی کی، اور پھر ساتھ میں اپنا نقطہ نظر بھی پیش کیا۔ کہنے لگے کہ یہاں محمد نامی ایک شخص ہے، اس کی گفتگو جادو کے جیسا اثر رکھتی ہے، وہ بیٹے اور باپ کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، بھائی اور بھائی کو جدا کر دیتا ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق ڈال دیتا ہے، اور ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں آپ ان کی بات سن کر ان کے باتوں میں نہ آ جائیں یا اس میں پھنس نہ جائیں، لہٰذا جب بھی آپ کا گزر محمد کے پاس سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی بات نہ سننا۔ تو اب دیکھیں کہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ خود اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ اس قدر میرے در پہ رہے کہ میں نے عزم کر لیا، یعنی کفار مکہ اس قدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکساتے رہے مجھے کہ میں نے دل میں عزم کر لیا کہ کوئی بات نہیں سنوں گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں سنوں گا، نہ ان سے ملاقات کروں گا۔ میں خانہ کعبہ کی طرف گیا تو کانوں میں روئی ٹھونس دی تاکہ جب وہ بولے تو میں ان کی بات نہ سن سکوں۔ سوچے ذرا، یعنی وہ اس کلام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے، یعنی کفار مکہ نے بھی چاہا کہ وہ یہ کلام نہ سنیں، اور خود طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ نے بھی یہ چاہا کہ وہ قرآن کو نہ سن سکے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سن سکے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور نہ تھی۔ وہ کہتے کہ جب میں خانہ کعبہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور نہ ہوئی کہ میں قرآن نہ سن سکوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں قرآن سن لوں، لہٰذا کچھ الفاظ میرے کانوں میں پڑ گئے، اور جب وہ کچھ الفاظ میرے کانوں میں پڑے تو میں اس کلام کی خوبصورتی میں کھو گیا۔ میں نے دل میں کہا کہ مجھے میری ماں گم پائے۔ عرب کے لوگ جب ان کو اس طرح سے کچھ معاملہ درپیش ہوتا تو وہ اس طرح کا جملہ کہتے تھے کہ مجھے میری ماں گم پائے۔ میں تو ایک عقل مند شاعر ہوں، اچھائی اور برائی میں فرق محسوس کر سکتا ہوں، تمیز کر سکتا ہوں، لہٰذا کیا چیز ہے جو مجھے اس بات سے سننے سے روکتی ہے، یعنی قرآن کو سننے سے روکتی ہے۔ اگر یہ آدمی کوئی اچھی بات کرتا ہے تو میں اس کو قبول کر لوں گا، اور اگر بات بری ہوگی تو اسے چھوڑ دوں گا۔ میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جا چکے تھے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا اور ان کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہو گیا، اور میں نے کہا کہ ابھی آپ جو پڑھ رہے تھے تو مجھے بھی کچھ سنائیے۔ یعنی طفیل بن عمرو دوسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے آپ کی قوم نے آپ کے بارے میں ایسی باتیں بتائی ہیں، اور انہوں نے مجھے اس قدر ڈرا دیا ہے آپ کے بارے میں کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی ہے تاکہ میں آپ کی بات نہ سن سکوں، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا، لہٰذا میں نے آپ کی بات سن لی ہے۔ ذرا مجھے آپ اپنی بات تو بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور قرآن مجید کا کوئی حصہ تلاوت کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں نے اس سے خوبصورت کلام اور اس سے عادلانہ معاملہ کبھی نہیں سنا تھا، لہٰذا اسلام لے آیا اور حق کی شہادت دے دی۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہی انہوں نے قرآن سنا، قرآن سننے کے بعد ان کو یہ محسوس ہو گیا کہ یہ واقعی میں اللہ کا کلام ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں خود ایسی تاثیر ہے، قرآن خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا قرآن کی لمبی چوڑی تفسیر پیش کریں گے، قرآن کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تبھی لوگوں کے قرآن سمجھ میں آئے گا۔ نہیں، قرآن میں اٹ سیلف، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، تو جو اس کی عربی ہے وہ بہت زیادہ پر اثر ہے، اور وہ اپنے اندر ایسا معجزہ رکھتی ہے کہ سننے والا اس کی خوبصورتی میں کھو جاتا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پڑھنے کے لیے کیا چاہیے کہ آپ اس کو پرسوز طریقے سے پڑھیں، آپ اس کو اپنے دل پر لے کر پڑھیں، یا آپ اس کو جب سنیں تو پوری طرح سے اس میں اس قدر محو ہو جائیں، انوالو ہو جائیں کہ وہ ایسا لگے کہ آپ کے دل پر نازل ہو رہا ہے، اور آپ خود اس بات کو محسوس کریں گے کہ قرآن، جب وہ لوگ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے کل پڑھی تھی آیات، کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا ایسا معاملہ کیوں نہیں ہوتا؟ آج ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور بچپن سے ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس قرآن پر ہمیں ایمان لانا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ لیکن آج قرآن سن کر ہمارے دل میں کوئی ہلچل نہیں ہوتی۔ تو طفیل بن عمرو دوسی نے جب قرآن کریم سنا تو وہ چین سے نہیں بیٹھے، اور اسی وقت کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں اپنی قوم کا سردار ہوں اور میری قوم میری بات مانتی ہے، آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں جا کر اپنی قوم کو دعوت دوں اور وہ بھی ایمان لے آئے، وہ بھی اسلام قبول کر لے۔ لہٰذا وہ چلے اور اپنی قوم کے پاس گئے واپس۔ جب وہاں پہنچے تو پہلے اپنے والد پر اسلام پیش کیا، ان کے والد نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اپنی والدہ پر اسلام پیش کیا، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اپنی بیوی سے کہا، بیوی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اور اسی قبیلے سے بہت مشہور صحابی طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ تھے، انہیں کے قبیلے کے مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ کیسی ان کی تڑپ اور کیسی ان کی خواہش تھی کہ قرآن سن کر خود خاموش نہیں بیٹھ گئے، قرآن کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں کر لیا، بلکہ اس قرآن کی تاثیر، اس قرآن کا اثر ان پر ایسا ہوا کہ انہوں نے چاہا کہ دیکھا جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، جو خیر میں نے حاصل کی ہے وہ خیر میں دوسروں کو بھی پہنچا دوں، دوسروں تک بھی اس کا فائدہ پہنچاؤں۔ لہٰذا ان کو اپنے قبیلے کی فکر ہو گئی، قبیلے کو وہ مسلسل دعوت دیتے رہے، لیکن قبیلے والوں نے نہیں مانا، اور وہ بھی کفار مکہ کے جیسے ظلم و ستم کرنے لگے یا ان کے دشمن بن گئے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ایک وقت گزرا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے، تو یہی قبیلہ دوس کے 70 یعنی 70 فیملیز اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ آئے، اور طفیل بن عمرو دوسی پہلے مایوس ہو کر اللہ کے رسول کے پاس چلے گئے کہ اللہ کے رسول، میری قوم کو میں بار بار دعوت دیتا ہوں لیکن وہ انکار کرتی ہے، آپ ان کے لیے کچھ بد دعا کریے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جاؤ دوبارہ دعوت دو۔ وہ دوبارہ گئے، پھر دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ ان کی قوم نے اسلام قبول کیا، اور انہی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ دیکھیں کہ اگر طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ جا کر اس طرح سے دعوت کا کام نہ کرتے تو آج ابو ہریرہ ہمیں نہ ملتے۔ آپ خود بتائیں کہ ہر ہماری دینی مجلس میں، ہر قرآن کی کلاس میں، ہر حدیث کی کلاس میں بغیر ابو ہریرہ کے نام کے ہماری مجلس ادھوری ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہی دیے سے دیا جلتا ہے، کہ اگر آج ہم خود اپنے دل میں ارادہ کر لیں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے دل پر وہ اثر ہو قرآن کا کہ ہمارا دل چاہنے لگے کہ ہم اس قرآن کی دعوت دوسروں تک بھی پہنچائیں، اس قرآن کو دوسروں تک پہنچائیں، اس قرآن کی روشنی سے دوسروں کے دلوں کو بھی منور کریں، جو روشنی ہمیں ملی ہے اس روشنی کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو یہ ہوتے ہیں اہل القرآن کہ وہ قرآن سن کر اس پر اپنا خزانہ سمجھ کر سانپ بن کر نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ ان کے دل میں فکر لاحق ہوتی ہے کہ جو خیر میں نے حاصل کی ہے، جو روشنی میں نے حاصل کی ہے، جو بھلائی میں نے حاصل کی ہے، وہ بھلائی کو میں دوسروں تک بھی پہنچاؤں، اور پھر اس کو لے کر وہ اٹھ پڑتے ہیں اور آگے اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ میں اور آپ اس واقعے سے کیا سبق لیتے ہیں، مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ وہ صحابہ کرام، ان کا ایمان کیسا تھا اس کلام پر، وہ اس کلام کو کیسے دوسروں تک پہنچانے کی فکر رکھتے تھے، وہ اس کلام کے ذریعے سے کیسے دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس بھی قرآن ہے، آج میں اور آپ یہ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہمارے دل میں یہ خواہش اور یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس قرآن کی دعوت کو ہم دوسروں تک بھی پہنچا دیں، اس قرآن کو سمجھانے کے لیے ہم دوسروں تک جائیں، کوشش کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں؟ تو لہٰذا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم جیسے صحابہ کرام نے اس قرآن کو لیا تھا، اس قرآن پر ہمارا اتنا توکل، اتنا ایمان، اتنا یقین ہو کہ پہلی بات تو ہمیں، اگر ہمارا یقین اس پر اتنا بڑھ جائے کہ یہ واقعی میں شفا ہے، تو ہم یقین کے ساتھ جب پڑھیں گے تو ہماری ہر بیماری کے لیے اس میں شفا ہے۔ الحمدللہ قرآن روحانی بیماریوں سے بھی شفا ہے، روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور جسمانی بیماری کے لیے بھی سورہ فاتحہ شفا ہے۔ اور دوسری بات، اس قرآن کی دعوت کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے، اس قرآن کی دعوت کو لے کر ہمیں اٹھنا ہے اور دوسروں تک، ہر گھر میں، ہر جگہ ہمیں قرآن کی کلاسز یا قرآن کے تعلق سے جو بھی خدمت ہو سکتی ہے، ہمیں اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اہل القرآن میں سے بنائے، کیونکہ اہل القرآن کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن صرف پڑھتے نہیں ہیں، جو قرآن صرف حفظ نہیں کرتے ہیں، بلکہ قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اہل القرآن میں سے بنائے کہ ہم پڑھنے والے بھی ہوں، حفظ کرنے والے بھی ہوں، اور آگے پہنچانے والے بھی ہوں انشاءاللہ۔ ایک حدیث ہم لے لیں گے اور اس کے بعد ہم اپنا ختم کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ قیامت کے روز قرآن مجید اہل قرآن کی بخشش کے لیے سفارش کرے گا۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرا القرآن فانہ یاتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابہ۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ کیسے پڑھنے والوں کے لیے؟ جو اس کو پڑھ کر سمجھتے ہوں، جو پڑھ کر سمجھنے کے بعد اس کو خود اپنی ذات تک محدود نہ رکھتے ہوں، بلکہ اسے آگے دوسروں تک پہنچانے کی بھی تمنا اپنے دل میں رکھتے ہوں۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کو آگے پہنچائیں اور خود بھی سمجھیں، دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سے انشاءاللہ 2 بجے رہے گی ہماری کلاس، آج تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا تھا اور اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ 2 بجے سے 2:45 تک، پون گھنٹہ ہماری کلاس رہا کرے گی۔ جزاک اللہ خیرن۔